الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم صدق الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته يا أيها الذين آمنوا اي إيمان والو إن تنصروا الله اگر تم اللہ کی مدد کرو گے یعنی اللہ کے دین کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو گے ینصرکم تو وہ تمہاری مدد کرے گا ویثبت اقدامکم اور تمہارے قدموں کو جمائے گا والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا جنہوں نے کفر کیا فتعسل لہم ان کے لیے ہلاکت ہے واضل اعمالہم اور اللہ تعالی شانہ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا ذلک بانہم کرہوا ما انزل اللہ یہ اس سبب سے ہے کہ انہوں نے ناپسند کی اس چیز کو انہوں نے ناپسند کیا اس چیز کو جو اللہ تعالی شانہ نے اتاری فاحبط اعمالہم سو اللہ تعالی شانہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا افلم یسیروا فی الارض کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں فینظروا پھر نہیں دیکھا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے ہوئے دمر اللہ علیہم اللہ تعالی شانہ نے انہیں ملیا میٹ کر دیا وللکافرین امثالها اور کافروں کے لیے اس کی امثال ہیں ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا اور یہ اس سبب سے ہوا کہ اللہ تعالی شانہ ان لوگوں کے مولا ہے جو ایمان لے آئے وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ اور انکار کرنے والے کفر کرنے والے ان کا کوئی مولا نہیں. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو ان تنصر اللہ ینصرکم اگر تم اللہ کی مدد کرو گے. اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالی خالق ہیں اور ان کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں, اور مخلوق میں ایسا کوئی فرد نہیں ہے جو اللہ تعالی شانہ کی کسی بھی درجے میں کسی بھی قسم کی مدد کر سکے. تو ان تنصر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے, اللہ کے رسول کی مدد کرو گے صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ کے دین کی مدد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد یہ ایک ہی چیز ہے, اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ایک ہی ہے جس دین کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا تھا. ہر آن ہر گھڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو دوسروں تک پہنچانے کی سعی میں لگے رہتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا بھی دین ہی کی مدد کرنا ہے, اور دین کی مدد کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو نصیحت کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یا غلام, یہ لڑکے, احفظ اللہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے, لیکن دونوں کی عمروں میں بہت تفاوت تھا, تقریباً 50 سال کا فاصلہ تھا دونوں کے درمیان. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی 63 سال کی عمر میں, اس وقت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی عمر تقریباً 13 سال تھی. تو تھے کزن, چچا زاد بھائی, مگر عمر میں بہت چھوٹے تھے, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے فرمایا کہ یا غلام, یہ لڑکے, جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ یہ منے ادھر آ, تو یا غلام, اے لڑکے, احفظ اللہ, اللہ کی حفاظت کر. تو اللہ کی حفاظت تو کوئی نہیں کر سکتا, اللہ سب کی حفاظت کرتے ہیں. تو احفظ اللہ کا مطلب یہ کہ اللہ تعالی شانہ کے دین کی حفاظت کر, اللہ تعالی شانہ کے احکام کی حفاظت کر, اس کی پوری کوشش کر کہ اللہ کا کوئی حکم ٹوٹنے نہ پائے. اگر تو ایسا کرے گا یحفظ کا, تو اللہ تعالی شانہ تیری حفاظت کرے گا. تو اللہ کے دین کی حفاظت کر, اللہ کے احکام کی حفاظت کر, اللہ تیری حفاظت کرے گا. تو یہاں یہ فرمایا کہ اے ایمان والو, ان تنصر اللہ, اگر تم اللہ کے دین کی اور اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. ان تنصر اللہ ینصرکم, اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور مدد جب اللہ کی آئے گی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا, وہ یثبت اقدامکم, وہ تمہارے قدموں کو جمع دے گا, تمہارے قدموں کو جمع دے گا. تو قدموں کو جمع دینے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں مضبوط کر دے گا, اور جب آدمی مضبوط ہو جاتا ہے کسی بھی کام کے لیے تو اس کام کو کر کے چھوڑتا ہے, اس میں اسے کامیابی حاصل ہوتی ہے, وہ پھسلتا نہیں, وہ گرتا نہیں. تو ان تنصر اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کے دین کی نبوی زمانے میں مدد کرو گے, اور اللہ کے دین کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی نبوی زمانے کے بعد سے لے کر قیامت تک مدد کرو گے, ینصرکم, تو اللہ تمہاری مدد کرے گا, اللہ تمہارا ناصر ہو جائے گا. اور اللہ تمہارا ناصر ہو جائے گا، اللہ تمہاری مدد کرے گا، تو یثبت اقدامکم، تمہارے قدموں کو جمع دے گا، تمہارے قدموں کو جمع دے گا صراط مستقیم پر، صراط مستقیم پر جمع دے گا. تو شیطان جو ہے وہ دائیں بائیں آگے پیچھے سے آئے گا تو تمہیں صراط مستقیم سے ہٹا نہیں سکے گا. تو جو بھی دین کی خدمت کرے گا، جس درجے میں بھی ہو، جس کی جتنی استعداد اور جیسی صلاحیت اور جس کے لیے جیسے مواقع، دین کی خدمت کرے گا اور دین کی مدد کرے گا، اللہ تعالی شانہ اس کا ناصر ہو جائے گا. وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، اللہ ضرور بھی ضرور مدد کرے گا اس کی جو اس کے دین کی مدد کرے، جو اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مدد کرے. کچھ بول کر اور کہہ کر کے بھی مدد کر سکتے ہیں، قدم اور ہاتھ اٹھا کر کے بھی مدد کر سکتے ہیں، مالی تعاون کے ذریعے بھی مدد کر سکتے ہیں. ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی اور نبوی تعلیمات کی مدد کرو گے، ینصرکم تو اللہ تمہاری نصرت کرے گا، اور نصرت کے نتیجے میں وہ یثبت اقدامکم، تمہارے قدموں کو صراط مستقیم پر جمع دے گا، کوئی تمہیں ہٹا نہیں سکے گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. شیطان نے تو یہ قسم کھائی ہے، پھر ضرور بھی ضرور میں ان کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا. ولا تجد اکثرهم شاکرین، اور ان میں سے اکثر کو آپ شکر گزار اور فرما بردار نہیں پائیں گے. اب یہ خوف بھی ہے ہم سب کو، یہ خوف ہے، ہر انسان کو خوف ہونا چاہیے کہ شیطان نے یہ ٹھان لی ہے کہ میں صراط مستقیم سے ہٹا کے چھوڑوں گا، یہ دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کرے گا تو میں دائیں سے آ کر اسے ادھر کھینچنے کی کوشش کروں گا، بائیں سے آ کر ادھر سے کھینچنے کی کوشش کروں گا، آگے سے آ کر رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کروں گا، پیچھے سے آ کر اسے روکنے کی کوشش کروں گا. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے یہ جو دشمن کی طرف سے ایک دھمکی ہے کہ میں ایسا کروں گا اور سیدھے راستے پہ چلنے نہیں دوں گا، تو اللہ کی طرف سے یہ اس کا جواب ہے، بچنے کا طریقہ بتلایا جا رہا ہے کہ ان تنصر اللہ، اگر تم اس دشمن سے بچنا چاہتے ہو تو دین کی مدد میں لگ جاؤ، دین سیکھو، دوسروں کو سکھاؤ، دین پھیلاؤ، دین کو پھیلانے میں لگے جاؤ. اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا. جو لوگ دین کو پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں، جو دین کی حفاظت کے مراکز ہیں، جیسے مدارس ہیں، دین کی حفاظت کے مراکز اور دین کی اشاعت کے مراکز، ان کے ساتھ جڑ جاؤ، ان کا تعاون کرو ہر لائن سے، جس لائن سے بھی ہو سکے. اگر تم یہ کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا، وہ یثبت اقدامکم، اور تمہارے قدموں کو صراط مستقیم پر جمع دے گا. اور جب اللہ صراط مستقیم پر جمع دے گا تو شیطانی وساوس تم کو صراط مستقیم سے ہٹا نہیں سکیں گے، شیطانی وساوس معصیت میں تم کو مبتلا نہیں کر سکیں گے. یہاں تک کہ جو سب سے مشکل کام ہے، دشمنوں کے ساتھ لڑنا، وہاں بھی اللہ تمہارے قدموں کو جمائے گا، اور وہاں تمہارے قدموں کو جمانے کے لیے تمہارے دلوں کو جمائے گا. انی معاکم فثبت الذین آمنوا، اللہ جل جلالہ آمن والو تمہارے دلوں کو مضبوط کرے گا، اور دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے جب تم میدان میں اترو گے تو فرشتوں کو نازل کرے گا، اور فرشتوں کو حکم کرے گا کہ دیکھو ان لوگوں کے دلوں کو مضبوط رکھو، ان کے دلوں میں خوف پیدا نہ ہونے پائے، ان کے دلوں میں مایوسی پیدا ہونے نہ پائے، ایسا کوئی حال ان پر طاری نہ ہو کہ ان کے قدم پیچھے کی طرف ہٹیں. یثبت اقدامکم، تمہیں صراط مستقیم پر بھی جمائے گا. غیروں کے مقابلے میں جب لڑنے کا وقت آئے گا اس وقت بھی تم کو جمائے گا، اگر ڈیبیٹ کا وقت آئے گا اس وقت بھی تم کو جمائے گا، مصائب آئیں گے غیروں کی طرف سے تو اللہ جمائے گا، اور ایسا جمائے گا کہ زبان سے سوائے احد احد کے کچھ نہیں نکلے گا. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اور پھر اس کا آخرت میں نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب پل صراط پر سے گزرنے کا وقت آئے گا وہاں بھی اللہ جمائے گا اور گرنے نہیں دے گا، سیدھا جنت میں پہنچا دے گا. تو ان تنصر اللہ، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اور نبوی تعلیمات کی مدد کرو گے، ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدموں کو جمائے گا. یہاں سے حق تعالی شانہ مؤمنین اور منکرین کے درمیان فرق بیان کر رہے ہیں، اس لیے کہ پہلے یہ آ چکا ہے کہ دنیا میں ہمیشہ دو گروہ رہیں گے، مؤمنین کا گروہ اور منکرین کا گروہ. اللہ کو ماننے والے اور اللہ کا انکار کرنے والے، اللہ کے نبیوں کو ماننے والے، اللہ کے نبیوں کا انکار کرنے والے، اللہ کی کتابوں کو ماننے والے، اللہ کی کتابوں کا انکار کرنے والے، مرنے کے بعد کی زندگی کو ماننے والے، مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرنے والے، حساب کو ماننے والے، حساب کا انکار کرنے والے، جنت جہنم کو ماننے والے، جنت جہنم کا انکار کرنے والے، یہ دو جماعتیں ہمیشہ رہے گی. یہ جو اللہ کو ماننے والی جماعت ہے وہ ہمیشہ یہ کوشش کرے گی کہ یہ بیچارے ناکامی کی طرف جا رہے ہیں، تو پوری ہمدردی اور خیرخواہی کے ساتھ، حکمت سے اور موعظۂ حسنہ سے انہیں اللہ سے جڑنے کی کوشش کرے گی یہ جماعت. اور وہ دوسری جماعت جو ہے وہ عناد اور ہٹ دھرمی اور دشمنی کے نتیجے میں جو اللہ کے ہو گئے ہیں ان کو اللہ سے بیگانہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور جو اللہ سے بیگانہ ہے انہیں بیگانہ رکھنے کی کوشش کریں گے. تو یہ مارکہ ہمیشہ چلتا رہے گا، اور اس کا کچھ ذکر پہلے آ چکا ہے. تو اللہ جل جلالہ وام منوالہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو مومنین کی جماعت ہے، مومنین کی جماعت اگر یہ دین پر چلے گی، دین کو سیکھے گی، دین پر چلے گی، دوسروں کو سکھائے گی، دوسروں کو دین پر رکھے گی، امر بالمعروف کرے گی، نہیں عن المنکر کرے گی، تو ان تنصر اللہ ینصرکم، یہ ان کو ترغیب دی جا رہی ہے، ان کو فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ تمہیں کیا ملے گا، کیونکہ اللہ کی نصرت تم کو ملے گی، اللہ تمہارا ناصر ہو جائے گا، اللہ تمہارا ناصر ہو جائے گا. اور اللہ جس کا ناصر، اس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا. اور اللہ تمہیں جمع دے گا، اور جسے اللہ جمع دے اسے کوئی ہٹا نہیں سکتا. اور جہاں تک منکرین ہیں ان کو وعید سنائی جا رہی ہے، تو مومنین کو وعدہ کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، نبوی تعلیمات کی مدد کرو گے، تو اللہ تمہارا ناصر ہو جائے گا اور تمہیں جمع دے گا. اور جو منکرین ہیں ان کو وعید سنائی جا رہی ہے کہ والذین کفروا، اور جو منکرین ہیں جن کی حالت یہ ہے کہ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، جو وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، دین حق کا انکار کیا، اللہ کی توحید کا انکار کیا، اللہ کے وجود کا انکار کیا، اللہ کی طرف سے نازل شدہ وحی کا انکار کیا، مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کیا، اور جب وہ انکار کرتے ہیں تو عموماً ان کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وصدوا عن سبیل اللہ، اس کو آپ قید اتفاقی سمجھیے، کہ وہ پھر اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے فتاصل لہوں، ان کے لیے ہلاکت ہے. مومنین کے لیے وعدہ اور منکرین کے لیے وعید. وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے کفر کیا، فتاصل لہم، ان کے لیے ہلاکت ہے. وأضل أعمالهم، اور اللہ تعالی شانہ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا، کل عدم کر دے گا. یعنی ان کے اعمال ہوں گے، اس کے باوجود ان کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. والذین کفروا فتعسل لهم واضل اعمالهم، اس کا معنی ہے کہ والذین کفروا اتعسهم اللہ واضل اعمالهم. وہ جو منکرین ہیں، جو کفر میں مبتلا ہے اللہ جل جلالہ عام منوال انہیں ہلاک کر دیں گے، انہیں منہ کے بل گرائیں گے. اتعسا کا معنی منہ کے بل کسی کو گرانا. تو جب کسی کو منہ کے بل گراتے ہیں تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے. تو وہ لوگ جو منکر ہیں فتاسن لہم ان کے لیے ہلاکت ہے، یعنی اللہ جل جلالہ عام منوال انہیں ہلاک کر دے گا، انہیں ہلاک کر دے گا، انہیں منہ کے بل گرائے گا یعنی انہیں ہلاک کرے گا. اور ہلاک کرے گا کس طرح؟ ان سے خیر کو چھین لے گا اور ان کی زندگیوں میں شر ہی شر ہوگا، ان سے سعادت کو چھین لے گا، ان کی زندگیوں میں شکاوت ہی شکاوت ہوگی، ان سے عزت کو چھین لے گا، ان کی زندگیوں میں ذلت ہی ذلت ہوگی. اور یہ فوراً بھی ہو سکتا ہے اور کچھ دیر کے بعد بھی ہو سکتا ہے. یہ دونوں باتیں، کسی کو یہ خیال نہ آئے کہ فنا جماعت اللہ کی نصرت کے لیے اٹھی تھی اور ان میں سے اکثر ناکام ہوئے، دشمن غالب آ گئے انہیں ختم کر دیا، پوری جماعت ختم ہو گئی، اکثر ختم ہو گئے، کمر ٹوٹ گئی. وقتی طور پر یہ چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن انجام کار ینصرکم، اللہ مدد کرے گا دنیا میں بھی اور اللہ قدموں کو جمائے گا دنیا میں بھی. اور والذین کفروا، جو منکرین ہیں، فتاسل لہم ان کے لیے ہلاکت ہے. ہو سکتا ہے وقتی طور پر عزت نظر آئے، ہو سکتا ہے وقتی طور پر خیر نظر آئے، ہو سکتا ہے وقتی طور پہ ان کا غلبہ نظر آئے، ہو سکتا ہے وقتی طور پہ سعادت مند نظر آئے، لیکن ان کے لیے ہلاکت ہے. ایک وقت ضرور آئے گا، ایک وقت ضرور آئے گا کہ خیر چھین لی جائے گی، عزت چھین لی جائے گی، سعادت چھین لی جائے گی اور ان کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہوگی. اور اللہ تعالی شانہ ان کے اعمال کو بیکار کر دے گا، اللہ تعالی شانہ ان کے اعمال کو بیکار کر دے گا. اور بیکار کر دے گا کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ جلالہ عام منوالہ انہیں اعمال صالحہ کی توفیق ہی نہیں دیں گے، ان اعمال کی توفیق ہی نہیں دیں گے جو ان کو آخرت میں کام آئے. یعنی منکرین جو ہے ان میں سے اکثر عبادت نہیں کر پائیں گے، اچھے کام نہیں کر پائیں گے کہ غریبوں کی مدد کرے صرف اللہ کی خاطر، اخلاص کے ساتھ غریبوں کی مدد کرے، نہیں کر پائیں گے. وہ کریں گے ہی نہیں، یا اگر کریں گے تو شو کے لیے کریں گے، پبلسٹی کے لیے کریں گے. تو اللہ جل جلالہ عام منوالہ ان کے اعمال کو برباد کر دیں گے، اس کا مطلب یہ ہے ضائع کر دیں گے کہ ان کو توفیق ہی نہیں ملے گی. اور اگر ان کو کسی اچھے عمل کی توفیق مل جائے گی تو کسی بھی اچھے عمل کے آخرت میں جنت میں لے جانے والا بننے کے لیے ایمان شرط ہے. تو ایمان نہیں ہے تو ان کا وہ عمل جنت میں نہیں لے جا سکے گا، تو گویا یہ کل عدم نہ ہونے کے برابر ہے. تو والذین کفروا، اور وہ جو منکر ہیں، فتاسل لہم ان کے لیے ہلاکت ہے اور اللہ تعالی شانہ ان کے اعمال کو برباد کر دے گا. تو دیکھو دونوں میں فرق کیا ہے کہ جو منکر ہیں ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے، اللہ ان کو منہ کے بل گرائے گا اور برباد کر دے گا، اور جو مومنین ہیں یثبت اقدامکم ان کو مضبوط کرے گا. وأضل أعمالهم، جو منکرین ہیں ان کے اعمال بیکار اور برباد ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اور جو مومنین ہیں، چونکہ اللہ ان کی نصرت کرے گا تو اللہ کی نصرت کے نتیجے میں برے اعمال سے وہ بچیں گے، اچھے اچھے اعمال وجود میں آئیں گے اور اچھے اعمال کا آخرت میں بہت اجر ملے گا. تو مومنین کو وعدہ سنایا جا رہا ہے اور منکرین کو وعید سنائی جا رہی ہے. اور منکرین کو جو یہ وعید سنائی گئی کہ جو منکرین ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے اور منکرین کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، کچھ کام نہیں آئیں گے، اول تو اچھے کام کرنے کی توفیق ہی نہیں ملے گی، اور اگر کسی کو کچھ توفیق مل بھی گئی تو چونکہ ان اعمال کے جنت میں لے جانے والے بننے کے لیے ایمان شرط ہے، ایمان نہیں ہوگا تو آخرت میں یہ عمل کچھ کام نہیں آئے گا. اب آگے اس کی علت اور وجہ بیان کر رہے ہیں کہ ایسا کیوں، یہ منکرین کے ساتھ ایسا کیوں معاملہ کیا جائے گا. تو آگے علت بیان کر دیں کہ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، یہ سبب سے ہے کہ انہوں نے ناپسند کیا اس چیز کو جو اللہ نے اتارا. اب اس میں مفسرین کی دو رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ ما انزل اللہ سے مراد توحید ہے. توحید توحید جب اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے توحید کے مضمون کو اتارا تو انہوں نے ناپسند کیا. اس کا سب سے پہلا طبقہ قریش مکہ ہے. چنانچہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ اجعل الالہۃ الہا واحدا, اتنے سارے معبود کی ہم عبادت کرتے تھے اور یہ چیز باپ داداؤں سے چلتی آ رہی ہے, تو کیا اتنے سارے خداؤں کو اس نے ایک خدا بنا دیا؟ اجعل الالہۃ الہا واحدا, نبی نے یا قرآن نے؟ تو اس قرآن نے یا اس نبی نے آسمان سے نازل شدہ وحی کے نتیجے میں اتنے سارے معبودوں کو ایک معبود بنا دیا اور باقی سارے معبودوں کو باطل قرار دیا. ان ہذا الا اختلاق, یہ تو ایک گھڑی ہوئی چیز ہے. اس سے یہ ان کی گفتگو کے انداز سے معلوم ہو رہا ہے کہ ان کو یہ پسند نہیں آیا. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ, جب اللہ ایک کی کا ذکر کیا جاتا ہے, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے ہیں اور اللہ وحدہ لا شریک لہ کا ذکر کیا جاتا ہے, اسمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ, تو وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دلوں میں ایک ناگواری پیدا ہوتی ہے. یہ کریہ اللہ کرے ہوں ما انزل اللہ, اللہ نے جو توحید کا مضمون اتارا اسے وہ ناپسند کرتے ہیں. اور جب کوئی توحید کے مضمون کو ناپسند کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو شرک سے محبت ہے, اور شرک سے محبت ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ شرک میں مبتلا ہے, اور جو شرک میں مبتلا ہوتا ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک, اس کا عمل جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے, اور جب عمل ضائع ہو جائے گا تو اس کے لیے ہلاکت کے سوا کچھ نہیں. تو حضرات مفسرین کی ایک رائے یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالی شانہ جو فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے وعید ہلاکت کی اور ان کے اعمال کے غیر مفیدہ ہونے کی جو وعید بیان کی گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے, اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے توحید کا جو مضمون اللہ کی طرف سے اترا اسی سے منہ پھیر لیا اور اس کو ناپسند کیا. اور مفسرین کی دوسری رائے یہ ہے کہ کریہ ما انزل اللہ سے مراد پورا قرآن ہے اور پوری شریعت ہے. یعنی ان کے لیے جو یہ وعید ہے کہ یہ ہلاکت کے مستحق ہیں اور ان کے اعمال آخرت میں کچھ کام نہیں آئیں گے, یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اس شریعت کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل کی. اور جب شریعت کو ناپسند کیا تو وہ شریعت کو سیکھیں گے نہیں, سیکھیں گے نہیں اس پر عمل نہیں کریں گے, اور اعمال کے کار آمد ہونے کا جو ذریعہ ایک ہی ہے کہ اس کے مطابق عمل کرے جو اللہ نے سکھایا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے, اور ان کے دنوں کے اندر تو اس سے کراہیت ہے. جب کراہیت ہے تو اس پر چلیں گے نہیں, اس پر چلیں گے نہیں تو اتباع ہوا کے شکار ہوں گے اور اپنی من مانی کریں گے, اپنی مرضی کے مطابق عبادتیں مقرر کریں گے, ویمز اینڈ ڈیزائر کے مطابق دین بنا کر کے چلیں گے. تو ایسے لوگوں کے اعمال جو ہے وہ ضائع ہو جائیں گے, اس لیے کہ وہ تو اللہ کے یہاں کل عدم ہے, اور جب اعمال ہی ضائع ہو جائیں گے تو فتح صلہم ان کے لیے ہلاکت ہے. تو ذالک بانہم کرہوا, یہ جو ان کے لیے ہلاکت ہے اور ان کے اعمال آخرت میں کارآمد نہیں آئیں گے, یہ کیوں ہے؟ وہ اس سبب سے ہے کہ انہوں نے اس توحید کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل کی, اس شریعت کو ناپسند کیا جو اللہ نے اتاری. فاحبط اعمالہم, سو اللہ تعالی شانہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا, اعمال کو برباد ہی کر دیا. اب جو ہے اس وعید کے بعد آگے والی آیت میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ جو وعید ہم بیان کر رہے ہیں یہ پچھلوں کے لیے نہیں تھی, بلکہ آج بھی اس کا امکان ہے, امکان وعید کو اب بیان کیا جا رہا ہے. افلم یسیرو, کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ اس سفر کرتے ہیں تو قوم عاد اور قوم سمود کے کھنڈرات کو دیکھتے ہیں, قوم لوط پر جہاں عذاب اترا تھا وہاں سے یہ گزرتے ہیں, وہاں کے حالات کو یہ دیکھتے ہیں. کیونکہ یہ زمین میں چلے پھرے نہیں, پھر انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے ہوئے. انہوں نے دیکھا کہ نہیں؟ بے شک دیکھا ہے انہوں نے، جانتے تھے، اس لیے کہ جب وہ تجارت کے لیے شام جاتے تھے تو انہیں وہیں سے گزرنا پڑتا تھا. تو انہوں نے قوم عاد کے کھنڈرات دیکھے ہیں، قوم سمود کے کھنڈرات دیکھے ہیں، قوم لوط پر عذاب آیا تھا، وہاں کے ماحول کو انہوں نے دیکھا ہے، اگر دیکھا نہیں تو انہوں نے سنا ہے. اور جو انہوں نے دیکھا ہے، جو انہوں نے سنا ہے، اس کو ہم پھر دوبارہ یاد دہانی کراتے ہیں کہ دمر اللہ علیہم، اللہ تعالی شانہ نے ان کو ملیا میٹ کر دیا، ملیا میٹ کر دیا. کانہم اعجاز نخل خاویہ، کھجور کا درخت جب جڑ سے اکھاڑ دیا جاتا ہے اور زمین پہ اسے گرا پڑا رہتا ہے تو کہتے ہیں کہ بس ان کی لاشیں ایسی ہی پڑی ہوئی تھی. کالم یگنو فیہا، بستی میں ایسا سناٹا طاری ہو گیا کہ ایسا لگ رہا تھا جیسا کہ ان بستیوں میں کوئی کبھی رہتا ہی نہیں تھا. فاس بہو فی دیارہم جاسمین، اوندے منہ ان کو گرایا گیا. یہ سارے واقعات انہوں نے سنے ہیں، اور واقعات سننے کے بعد وہاں سے ان میں سے بہت سارے گزرے ہیں. جب تجارت کے لیے شام گئے ہیں تو انہوں نے وہ کھنڈرات بھی دیکھے ہیں، اور وہاں بھی تذکرہ ہوتا ہے کہ یہ ان لوگوں کے کھنڈرات ہیں جن پر آسمان سے عذاب اترا تھا. دمر اللہ علیہم، اللہ نے ان کو ملیا میٹ کر دیا. وللکافرین امثالھا، یہاں الکافرین سے مراد مکہ مکرمہ کے کفار ہیں. وللکافرین، اور ان کفار کے لیے امثال العاقبت، امثالھا کا مطلب امثال العاقبت، یہ جو انجام ان کا ہوا تو اس انجام کی، اس انجام کے مانند ہوگا. وللکافرین امثالھا، ان کافروں کے لیے بھی، جو کفار مکہ اور مشرکین مکہ ہے، اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے، انکار کو چھوڑیں گے نہیں، قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے اور قرآن کے انکار کو چھوڑیں گے نہیں، اور باس بادل موت پر ایمان نہیں لائیں گے، باس بادل موت کے انکار کو چھوڑیں گے نہیں، تو ان کافروں کے لیے بھی اس کے مانند ہے. وللکافرین امثال، ان کے لیے بھی اس کے مانند ہے. کس کے مانند؟ امثال العاقبت، یہ جو عاقبت کا بیان ابھی ہوا کہ ان کا انجام، تو جو انجام ان کا ہوا اسی کے مانند ان کا انجام ہوگا. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ اللہ تعالی شانہ نے ولل کافرین مثلھا نہیں کہا، بلکہ ولل کافرین امثالھا کہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا انجام برا ہوا، انہیں سزا ملی، وہ ذلیل ہوئی. اگر یہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ انہی کی طرح انکار میں زندگی گزارتے رہیں گے تو ان کا انجام ان سے بھی برا ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے مرسلین کا انکار کیا تھا، یہ سید المرسلین کا انکار کر رہے ہیں. انہوں نے کتابوں کا انکار کیا تھا، یہ کلام اللہ کا انکار کر رہے ہیں. تو ولیل کافرین مثلھا نہیں، کہ ان کو جو سزا ملی تھی ویسی ہی ان کو سزا ملے گی، اس کے قریب قریب ملے گی، نہیں، اس سے کئی گنا زیادہ ملے گی. ولیل کافرین امثالھا. اب یہاں سوال یہ ہوگا کہ جب ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو قوم سمود پر جو عذاب آیا، قوم عاد پر جو عذاب آیا، قوم لوط پر جو عذاب آیا، وہ تو اس عذاب سے بہت بڑا ہے جو کفار مکہ اور مشرکین مکہ پر آیا. کفار مکہ اور مشرکین مکہ کی سب سے پہلی پکڑ جنگ بدر میں ہوئی. جنگ بدر میں بڑے بڑے سردار ان کے مارے گئے، کل 70 آدمی ان کے مارے گئے، اور ان میں بڑے بڑے سردار ابو جہل جیسے لوگ مر گئے، اور 70 قیدی بن کر کے آئے. تو جب ہم سوچتے ہیں کہ 70 مارے گئے، 70 قیدی بن گئے، اور وہاں پوری کی پوری بستی کا صفایا ہو گیا، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جو انجام ان کا ہوا اس سے کئی گنا برا انجام ان کا ہوگا، لیکن ایسا نظر نہیں آ رہا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب کسی کو سزا ملتی ہے، عذاب ملتا ہے، تو وہ سزا اور وہ عذاب بڑا ہے یا چھوٹا، اس کا اندازہ اس عمل سے نہیں کیا جاتا جو عذاب کی شکل میں ہو رہا ہے، اس کا اندازہ اس سے کیا جاتا ہے کہ جن کو عذاب دیا جا رہا ہے ان کو درد اور تکلیف کتنی ہو رہی ہے. مثال کے طور پر ایک ہٹا کٹا مضبوط انسان ہے, تو اسے اگر 100 کوڑے مارے جائیں گے, 100 کوڑے, اور اس کے مقابلے میں ایک چھوٹے بچے کو صرف 1 کوڑا مارا جائے گا, تو سب لوگ یہ کہیں گے کہ ظلم تو دونوں پر ہوا لیکن جتنا ظلم اس بچے پر ہوا اتنا اس پر نہیں ہوا. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ وہ 100 کوڑے جو ہیں وہ اتنے اس کے لیے پینفل اور کربناک اور دردناک نہیں تھے جتنا یہ 1 کوڑا اس بچے کے لیے. ان ساری قوموں کے ساتھ ہوا یہ کہ آنن فانن آسمان سے عذاب آیا اور سب کو ختم کر دیا. ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کے ساتھ ہوا ہے کہ ان کو ان لوگوں کے مقابلے میں لا کر کھڑا کیا جن کو یہ حقیر سمجھتے تھے, جن کو غلام سمجھتے تھے, جن کو حقیر سمجھتے تھے, جن کو بہت کم درجے کا سمجھتے تھے, جن کو کمزور سمجھتے تھے, خود کو سردار سمجھتے تھے, بڑے سمجھتے تھے, طاقتور سمجھتے تھے, مالدار سمجھتے تھے, انفلوئنشل سمجھتے تھے, ان کے سامنے لا کر کے کھڑا کر دیا. اور پھر ایک طرف ساز و سامان والا لشکر, ایک طرف کوئی ساز و سامان نہیں, اور ایک طرف 1000 کا لشکر اور دوسری طرف 313 کا. اور اس وقت بھی ان کو یہی غرور رہا کہ یہ کمزور ہیں, یہ کمزور ہیں, یہ کمزور ہیں. اور جب جنگ شروع ہوئی تو جنگ میں وہ گرنے لگے, تو جنگ کے دوران ہی ان کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی, جنگ کے دوران کتنی تکلیف ہوئی ہوگی جب بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے ان پر تلوار اٹھائی ہوگی, ان کو کس قدر تکلیف ہوئی ہوگی جب امیہ کا پیچھا, وہ امیہ جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکی زندگی میں سزا دیا کرتا تھا, اس کا پیچھا خود بلال کر رہے ہیں, کس قدر ان کو تکلیف ہوئی ہوگی. خود جس تکلیف میں مبتلا تھے وہ اپنی جگہ پر پھر دائیں بائیں آگے پیچھے جو منظر ان کو نظر آ رہا تھا. اور پھر 70 آدمی مارے گئے, 70 آدمی, اور جو 70 آدمی مارے گئے ان میں بھی 25-30 تو ان کے بڑے بڑے سردار, ابو جہل مارا گیا. یہ جو تکلیف, یہ تکلیف ان کے بنسبت یہ عذاب بہت زیادہ ہے. اور اسی وجہ سے اللہ جل جلالہ وام منوالہ نے ابو جہل کو مرنے نہیں دیا, بہت دیر کے بعد مرا, پڑا ہوا تھا وہاں میدان جنگ میں اور روح نہیں نکلی اس کی. ضرب تو کاری تھا, اسے تو مرنا ہی تھا, وار ایسا ہوا تھا, تو اس کو اس پر حملہ کیا 3 چھوٹے چھوٹے بچوں نے, 3 9 عمر لڑکوں نے, ٹین ایجز نے حملہ کیا. اتنا بڑا ان کا سردار اور اتنا بہادر ابو جہل, حملہ کیا 3 بچوں نے, اور 3 بچوں نے حملہ کیا اور ضرب کاری تھا اسی میں مرتا, لیکن اللہ جل جلالہ وام منوالہ نے زندہ رکھا اور چاروں طرف وہ دیکھ رہا ہے کہ افراتفری کا عالم ہے, لاشیں جتنی پڑی ہوئی ہیں وہ ساری ہماری ہیں اور ہمارے تو 70 آدمیوں کو قیدی کر لیا گیا ہے. اللہ نے دیکھنے دیا سب. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ابو جہل کا کیا حال ہے ذرا معلوم کرو, تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ دیکھنے کے لیے نکلے کہ ابو جہل قیدیوں میں تو ہے نہیں, اب یا تو قیدیوں میں ہے یا بھاگنے والوں میں ہے, تو دیکھ لیتے ہیں کہ لاش میں ملتا ہے یا نہیں. تو لاش میں مل گیا, لاش میں مل گیا, لاش میں. تو اس نے دیکھا کہ یہ تو ابن مسعود ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیوی اعتبار سے کوئی وجاہت نہیں تھی, ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کیا, آخری کام جو تمام کیا. اب وہ 70 جو قیدی بن کر آئے تھے, کتنی ذلت, ادھر بھی ذلت, ادھر بھی جو زندہ رہ گئے ان کی ذلت. تو یہ ولی الکافرین امثالھا, بالکل صحیح فرمایا کہ یہ جو کفار ہیں اور یہ جو مکہ مکرمہ کے منکر ہیں, یہ اگر باز نہ آئے اپنی شرارتوں سے, وہ یہ نہ سمجھے کہ ان کے ساتھ کوئی دوسرا معاملہ کیا جائے گا, ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جو سنت اللہ ہے کہ ان کو ہلاک کیا جائے گا, ان کو سزا ملے گی, مگر ان کو جو سزا ملے گی وہ ان جیسی نہیں, ان سے کئی گنا زیادہ. ولی الکافرین امثالھا. اور طلبہ کے لیے ولیل کافرین امثال ہوا کی ایک دوسری تفسیر بھی ہے کہ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں اور کیا انہوں نے ان لوگوں کا انجام نہیں دیکھا جو ان سے پہلے گزرے، ان کو ہلاک کر دیا گیا کہ نہیں؟ اور یہ کفار جن کو ہلاک کر دیا گیا ہے، دنیا میں جو کچھ ہوا ہے وہ کچھ نہیں، ولیل کافرین ان کافروں کے لیے جو ہلاک کیے گئے ہیں، آگے ابھی بہت کچھ آنے والے ہیں، امثال العاقبہ، آگے جو ان کو قبر میں جو ہو رہا ہوگا، برزخ میں جو ہو رہا ہوگا، قیامت کے دن جو ہوگا، پل صراط پر جو ہوگا، جہنم میں جو ہوگا، وہ بہت کچھ ہے، تو انہیں بھی اس سے سبق لینا چاہیے، ولیل کافرین امثالہا۔ اب یہ رکو ختم ہو رہا ہے ایک عجیب و غریب آیت پر، ذالک بان اللہ مولی الذین، یہ کس چیز کی علت ہے؟ یہ علت اس بات کی ہے کہ مومنین کو کامیابی ملے گی اور منکرین کو ناکامی، یہ کیوں؟ مومنین کو ہمیشہ کامیابی ملے گی اور منکرین کو ہمیشہ ناکامی ملے گی۔ ہو سکتا ہے کہ منکرین اور مومنین کی آپس میں مٹ بھیڑ ہو گئی اور اس میں منکرین کا غلبہ ہو گیا اور مومنین کو بظاہر ناکامی ہوئی، لیکن ابھی یہ ناکامی نہیں ہے۔ جب دو پہلوان آپس میں لڑتے ہیں اور پہلے راؤنڈ میں ایک آدمی گر جاتا ہے تو ناکامی نہیں کہتے، ابھی تو آگے کئی راؤنڈ باقی ہے۔ کامیاب ہے یا ناکام ہے وہ تو آخری راؤنڈ میں پتا چلے گا۔ تو جتنی قومیں دنیا میں آئی ہیں اور جب جب بھی منکرین اور مومنین کا آپس میں ٹکراؤ ہوا ہے تو آخری راؤنڈ میں اللہ ہمیشہ مومنین کو کامیابی دیتا ہے، اور اگر کسی جگہ پر مومنین اور منکرین کے ٹکراؤ میں آخری راؤنڈ میں بھی منکرین کا غلبہ نظر آئے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جتنے راؤنڈز ہیں وہ یہی ختم نہیں ہوتا، آخری اصل راؤنڈ جو مومنین کا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کے زمانے میں ہوگا۔ تو یہ طے شدہ بات ہے اللہ کی طرف سے کہ منکرین ہمیشہ مغلوب ہوں گے، مومنین ہمیشہ غالب ہوں گے۔ یہ کیوں؟ یہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک، یہ اس وجہ سے ہے کہ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، کہ اللہ تعالیٰ شانہ مومنین کے مولا ہے، یہ اس وجہ سے ہے، مومنین کے مولا ہے۔ اور جہاں تک وانر کافرین جو منکر ہیں، ان کا مومنین کا مولا خالق اور ان کا مولا مخلوق نہیں، ان کا مولا ہی نہیں ہے کوئی۔ وان کافرین لا مولا لہم، لا نفی جنس، منکرین کا کوئی مولا ہی نہیں ہے، منکرین کا کوئی مولا ہی نہیں ہے۔ کیا معنی مولا کا؟ مولا جو ہے بہت سے معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، مولا بہت سے معنوں کے لیے، ایک آقا ہے کسی غلام کا، آقا سلیو کا آقا ہے، اس کو بھی کہتے ہیں کہ یہ مولا ہے۔ ایک آقا کسی غلام کو آزاد کر دیتا ہے تو جو آزاد ہو جاتے اسے بھی کہتے ہیں کہ مولا ہے۔ سردار کو بھی مولا کہتے ہیں، آقا کو سردار کو بھی مولا کہتے ہیں۔ اسی لیے علماء کرام کے لیے ہمارے بر صغیر میں بھی اور عربستان میں بھی مولانا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ آج بھی آپ اگر سیریا چلے جاؤ، آج بھی سیریا چلے جاؤ، جورڈن چلے جاؤ، ایجپٹ چلے جاؤ، تو وہاں مولانا ہی بولتے ہیں احترام میں۔ اگر کوئی بڑا عالم ان کو نظر آتا ہے تو کہیں یا مولانا مولانا۔ یہ جو بعض حضرات کا خیال ہے کہ مولا جو ہے مولا یہ اللہ کے لیے خاص ہے، یہ غلط ہے، یہ اللہ کے لیے خاص نہیں ہے۔ مولا کے بہت سارے معانی ہیں۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں حسن بصری رحمت اللہ علیہ۔ تو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی عادت یہ ہوتی ہے کہ اپنی زندگی میں جب کوئی شاگرد تیار ہو جاتا ہے تو اسے پھر آگے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت پیدا ہو جائے، اور بڑوں کے مرنے پر وہ ان کو ہلکی نگاہ سے نہ دیکھیں اور ان سے استفادے میں کوئی رکاوٹ نہ بن جائے، ان کو پتا چلے کہ نہیں حضرت بھی کہتے تھے کہ ان کو پوچھو، ان کو پوچھو۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی حیات طیبہ کے آخری دور میں جب کوئی کچھ پوچھنے کے لیے آتا تھا تو آپ کے خلفاء میں سے کوئی وہاں بیٹھا ہوا ہوتا تھا تو حضرت فرماتے تھے کہ ان سے جا کر کے پوچھو، ان سے جا کر کے پوچھو. اور حضرت یہ فرماتے تھے کہ میں ایسا اس لیے کرتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد مجھ سے تعلق رکھنے والوں کو تکلیف نہ ہو کہ حضرت چلے گئے اب ہم کیا کریں گے. کہا میں پہلے ہی سے ان کو بتلا رہا ہوں کہ میرے چلے جانے کے بعد بھی یہ لوگ ہیں. تو بڑے جو ہیں وہ چھوٹوں کی طرف متوجہ کرتے ہیں لوگوں کو، یعنی بڑے جو ہیں وہ چھوٹوں کو بڑا بناتے ہیں. تو چھوٹوں کی جب تعریف ہوتی ہے، چھوٹوں کو بیان کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے، چھوٹوں کے پاس جب کوئی بھیجتا ہے تو چھوٹوں کو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم بڑے ہو گئے، حضرت بھی اب ہمارے پاس بھیجنے لگے. ان کو ایسا سمجھنا چاہیے کہ ہم چھوٹے ہیں اور حضرت ہمیں کسی طرح بڑا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے عجبر کبر سے حفاظت رہے گی. تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص کوئی سوال لے کر گیا، کچھ لوگ آئے سوال لے کر کے، تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں خیال آیا کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ جو کہ تابعی ہیں اور میرے شاگرد ہیں، بہت اونچے درجے کے آدمی ہیں، تو مجھے ان کو ان کی طرف متوجہ کرنا چاہیے. اب میں میری زندگی کے آخری دور میں ہوں تو ایک قسم کا انڈورسمنٹ بھی ہو جاتا ہے اور ان کے لیے تسلی کا باعث بھی ہوتا ہے کہ بھائی حضرت کا جانشین ہے. تو کیا ارشاد فرمایا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ سلو مولانا الحسن، مولانا حسن کو جا کر پوچھیے. تو صحابی رسول اگر کسی شیخ اور عالم کے لیے مولانا کا لفظ استعمال کرتا ہے تو میں اور آپ کون ہوئے انکار کرنے والے؟ تو مولا کا لفظ جو ہے، مولا کا لفظ وہ کئی معنی میں آتا ہے. مولا کا لفظ مالک کے لیے بھی آتا ہے، مالک، مالک، آقا، سردار. اور مولا کا لفظ جو ہے وہ مدد کرنے والے کے لیے آتا ہے. مولا کا لفظ جو ہے وہ کارساز کے لیے آتا ہے، جو ہمارا کام کرتا ہے، مدد کرتا ہے، ہمیں سپورٹ کرتا ہے. مولا کا لفظ جو ہے وہ رفیق اور دوست کے لیے بھی آتا ہے. تو یہاں یہی معنی ہے، یہاں یہی معنی ہے کہ ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا. یہ اس وجہ سے ہے، یعنی منکرین ہمیشہ مغلوب ہوں گے اور مومنین ہمیشہ غالب. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالی شانہ یہ مومنین کے کارساز ہیں، مومنین کے رفیق ہیں، مومنین کے دوست ہیں، مومنین کو سپورٹ کرنے والے ہیں. وان الکافرین لا مولا لہم، اور منکرین کا تو کوئی مولا ہی نہیں ہے. وان الکافرین لا مولا لہم. یہاں ہمارے طالب علموں کو ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ منکرین کا کوئی مولا نہیں ہے، نہ اللہ ان کا مولا ہے، نہ مخلوق میں سے کوئی ان کو سپورٹ کرتا ہے. سپورٹ کریں گے تو اپنی ضرورت کی خاطر، موقع آئے گا تو بھاگ جائیں گے. شیطان بھی بہت سپورٹ کرتا ہے شروع شروع میں، وسوسے ڈال ڈال کر پھر وہ بھاگ جاتا ہے. اور دوسری آیت میں اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق. پھر منکرین کو لوٹایا جائے گا ان کے برحق مولا کی طرف، یعنی اللہ کی طرف. تو یہاں یہ ہے کہ منکرین کا کوئی مولا ہی نہیں ہے، وہاں یہ ہے کہ منکرین کو لوٹایا جائے گا ان کے مولا یعنی اللہ کی طرف. تو جواب اس کا یہ ہے کہ جیسے ابھی عرض کیا گیا کہ مولا کے الگ الگ معانی ہیں، تو وہاں مالک کے معنی میں ہے کہ پھر منکرین کو بھی ان کے مالک کے حوالے کر دیا جائے گا اور مالک ان کے ساتھ ڈیل کرے گا. اور یہاں مولا کا معنی فرینڈ ہے، فرینڈ، مالک نہیں. تو اللہ تعالی شانہ مومنین کے بھی مالک ہیں اور منکرین کے بھی مالک ہیں، لیکن جہاں فرینڈ شپ کی بات آتی ہے تو مومنین کے فرینڈ ہے، منکرین کے فرینڈ نہیں ہے. تو یہ جو مدد ہے، مدد مومنین کی، کہ مومن ہمیشہ غالب رہیں گے، منکرین ہمیشہ مغلوب رہیں گے، اور بھی بہت سارے وعدے. مومنین ہمیشہ اللہ کی نظر میں عزت والے رہیں گے چاہے دنیا کی نظر میں نہ ہو، اور منکرین ہمیشہ ذلیل رہیں گے اللہ کی نظر میں. مومنین جس حالت میں بھی دنیاوی زندگی گزار کر جائے، قسم پرسی کے عالم میں، فقر کی حالت میں، ذلت کی حالت میں، قتل کر دیا جائے، جو کچھ بھی ہو وہ جنت میں جائے گا. اور منکر جتنی بھی اچھی دنیاوی زندگی گزارے وہ جہنم میں جائے گا. مومن ہمیشہ سکون کے ساتھ رہے گا، منکر کبھی بھی سکون نہیں ملے گا. یہ جو فرق ہے دونوں میں، منکر اور مؤمن میں، یہ اس وجہ سے ہے کہ مؤمنین کا کارساز، مؤمنین کا دوست یہ اللہ ہے، اور منکرین ان کا کوئی مولا نہیں ہے، ان کا کوئی سپورٹر ہے ہی نہیں، ان کا کوئی رفیق ہے ہی نہیں. غزوہ احد کے موقع پر مسلمانوں کی جب شکست ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ دونوں طرف سے مسلمان گھر گئے ہیں، اور بڑی صلاحیت اللہ تعالی شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی، جنگی صلاحیتیں بھی بہت اعلیٰ درجے کی. ایسے علماء گزرے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں ان ساری جنگوں کا اچھی طرح سے سیرت طیبہ کی کتابوں سے مطالعہ کیا. اب جنگی آدمی ہی جنگ کی اسٹریٹجی کو اور پلاننگ کو سمجھ سکتا ہے، انہوں مطالعہ کیا انہوں نے، اور مطالعہ کر کے دیکھا کہ جنگ سے پہلے، جنگ کے دوران، جنگ کے بعد، بحیثیت قائد کے، بحیثیت کمانڈر ان چیف کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا فیصلے کیے، اور وہ اس نتیجے پر انہوں نے پہنچنے کی کوشش کی کہ اس سچویشن کے اندر، اس سے کہ ایک واقعہ جب ہو رہا ہوتا ہے اس وقت آدمی کو ایسا لگتا ہے کہ سب سے اچھا قدم یہی ہے اس وقت، لیکن جب جنگ سے فراغت ہو جاتی ہے یا کام سے فراغت ہو جاتی ہے تب اس کو بھی ایسا فیل ہوتا ہے کہ نہیں نہیں یار، اس کے بجائے ایسا کر لیتے تو اچھا ہوتا. ایفس اینڈ بٹس بہت ہوتے ہیں کسی بھی کام میں، عمارت میں ہو، کسی بھی چیز میں. جنگیں بہت ساری لڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی بہت ساری جنگوں میں آپ نکلے. جنگیں ساری جنگوں میں نہیں ہوئی، سارے ایکسپیڈیشن میں جنگ نہیں ہوئی، 8 یا 9 مرتبہ لڑائیاں ہوئی، نکلے تھے آپ 27 مرتبہ. تو جنگ کے لیے لڑنا اور بغیر لڑے آ جانا، یہ بھی تو ایک اسٹریٹجی ہے. ہر ہر جنگ کو انہوں نے اسٹڈی کیا. آپ نکلے، صحابہ کو بھیجا، کمانڈر ان چیف کس کو بنایا، کس اسٹریٹجی سے لڑے اس زمانے کے اعتبار سے، اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جس جگہ پر، جس جنگ میں، جس مرحلے پر بحیثیت کمانڈر ان چیف کے آپ نے جو فیصلہ فرمایا اور جو پلاننگ کی اور جو اسٹریٹجی مقرر کی، اس سے بہتر دوسری اسٹریٹجی ممکن نہیں تھی. تو ادھر سے دشمنوں نے گھیراؤ میں لے لیا جنگی احد میں. پہلے تو اللہ تعالی شانہ نے فتح عطا فرمائی، پھر ایک غلطی ہو گئی جس کے نتیجے میں گھیراؤ میں آ گئے. تو آپ بہت ذہین تھے، ہوشیار تھے، تو جتنے صحابہ تھے ان سب کو لے کر کے آپ احد پہاڑ کی طرف گئے، اور احد پہاڑ میں ایک غار تھا، ایک گھاٹی تھی، اس میں آپ نے اپنے سب صحابہ کے ساتھ پناہ لی. اور پناہ لی تو وہ سچویشن ایسا ہو گیا کہ غیر مسلم ان تک پہنچ نہیں پاتے تھے، اگر پہنچ پائیں گے تو ادھر سے تیروں کی بوچھاڑ ہوگی، اس لیے انہوں نے بہت انتظار کیا. اور اللہ جل جلالہ وعام منوالہ نے مدد کی مسلمانوں کی، کہ ان کے دلوں میں یہ خیال نہیں آیا کہ اب ہم یہیں پڑے رہتے ہیں 50 دن کے لیے، 60 دن کے لیے، تو کہاں جاتے مسلمان. اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگ احد میں قائد بن کر آئے تھے، اس وقت غیر مسلم تھے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ کو اس گاڑی میں چھوڑ کر کے واپس مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے، تو ایک مرحلے پر پہنچنے کے بعد ان کو بڑا افسوس ہوا کہ مسلمانوں کی تو کمر ٹوٹ چکی تھی، یہ ہم نے کیا کیا، یہ دیکھو غلط اسٹریٹجی، یہ ہم نے کیا کیا، چھوڑ کر آگے چلو واپس جاتے ہیں اور ختم کر کے آتے ہیں. تو پہلے تو اللہ ان کو وہاں سے لے گیا، اور جب ارادہ ہوا دوبارہ کہ ہم واپس جاتے ہیں، اور واپس آنے کا ارادہ کیا، تو دل میں خوف پیدا ہو گیا مسلمانوں کا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ چلے گئے تو لینے کے بجائے دینے پڑ جاوے، تو نہیں جا سکے. یہ اللہ یہ ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم و یثبت اقدامکم. تو جب وہ اس میں تھے، اس میں تو اب پتا نہیں کہ کون بچ گیا ہے، کون مر گیا ہے. تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، بہت مشہور روایت ہے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس وقت سردار تھے ان کے، ابو جہل کے مارے جانے کے بعد، انہوں نے کہا کہ کیا تم میں محمد زندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خاموش رہو، کوئی کچھ نہ بولو، تو اس کو اطمینان ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے. کیا تم میں ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ خاموش، کچھ مت بولو. کیا تم میں خطاب کا بیٹا عمر ہے یا نہیں؟ فرمایا کہ خاموش، کچھ نہ بولو. بس اصل یہ مین جو تین آدمی تھے، جب ان کے انتقال کی خبر محسوس ہوئی ابو سفیان کو تو بہت خوش ہوئے، وہ آپے سے باہر ہو گئے. اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بس یہ تین تو مارے گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے رہا نہیں گیا. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جس درجے کے علماء تھے، اس درجے کے اس روئے زمین پر اور علماء نہیں آئیں گے. ان کو بہت زیادہ غور و فکر نہیں کرنا پڑتا تھا، وہ سمجھ گئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں خاموش رہنے کے لیے کہنا یہ فرض اور واجب نہیں ہے، اس لیے میں اگر بولوں گا تو کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ تو نافرمانی ہو جاتی. اس لیے وہ بولے اور کہا کہ اللہ کے دشمن، ہم تینوں کے تینوں تجھے قتل کرنے کے لیے ابھی تک زندہ ہیں، ہم میں سے کوئی مرا نہیں ہے، تینوں ہم زندہ ہیں. تو بہرحال اس کو ان کو مایوسی ہوئی ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو، تو اس نے کہا اولو حبل اولو حبل اولو حبل، حبل ان کے ایک بت کا نام ہے، اولو حبل، کہ حبل کی جے ہو، حبل کی جے ہو، جسے ہم کہتے ہیں نعرے تکبیر اللہ اکبر، تو کیا حبل کی جے ہو، حبل بلند ہو، حبل بڑا ہو، حبل کی عزت ہو، اولو حبل. اس نے گویا مسلمانوں کیا دل دکھانے کے لیے، اور ایک موقع تھا کہ مسلمان مغلوب ہیں اور ہم بہت اونچے ہیں، تو انہوں نے اولو حبل. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جواب نہیں دیتے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہو اللہ اعلی و اجل. اولو حبل کے جواب میں کہو کہ اللہ اعلی، اللہ بہت عالی ہے، و اجل، اور اللہ بہت بزرگ تر ہے، اللہ بہت بزرگ تر ہے اور اللہ بہت عالی شان ہے. حبل کی کیا حیثیت، حبل تو پتھر ہے. تو اس نے کہا، ابو سفیان نے کہا کہ لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس تو عزا ہے، عزا معبود ہے، تمہارے پاس عزا نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جواب نہیں دیتے. تو کیا جواب دیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تم مولا سے محروم ہو، تمہارے پاس کوئی مولا نہیں ہے. اللہ ہمارا رفیق ہے، اللہ ہمارا مددگار ہے، اللہ ہمارا کارساز ہے، تمہارے پاس کوئی کارساز نہیں، کوئی رفیق نہیں. تو یہ جو آئے تھے وہ انل ذالی کبھی ان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لهم، اس میں یہ کہا گیا کہ منکرین ہمیشہ دبتے ہیں، مومنین ہمیشہ غالب آتے ہیں. اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالی شانہ مومنین کے کارساز اور مومنین کے رفیق اور مومنین کے مددگار ہیں، اور جہاں تک منکرین ہیں ان کے لیے کوئی مولا نہیں. بس میرے بھائیوں، یہاں سے آج یہ عزم لے کر کے اٹھو کہ ہمیں بھی ان تنصر اللہ کا مصداق بننا ہے، ہمیں بھی اللہ کے دین کی مدد کرنی ہے، نبوی تعلیمات کی مدد کرنی ہے. اور مدد کا طریقہ ہمارے دور میں، ہمارے زمانے میں کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ ہم سیکھیں، سیکھ کر زیادہ سے زیادہ ہم عمل کریں، گناہوں سے بچیں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں، اور زیادہ سے زیادہ دوسرے لوگوں کو بھی ان تعلیمات پر لائیں. اگر ایسا ہوگا تو اللہ تعالیٰ شانو ہمارا ناصر بن جائے گا، ہماری مدد کرے گا، اور اللہ تعالیٰ شانو ہمارے قدموں کو صراط مستقیم پر جمائے گا. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بہت کوشش کرتے ہیں پھر بھی ناکام ہوتے ہیں. نہیں، کوشش نہیں کرتے. اگر ہم صحیح کوشش کرتے تو جیسے جیسے ہم اعمال صالحہ میں ترقی کرتے جاتے، ویسے ویسے اللہ ہمیں اور زیادہ جماتا، اور اللہ جتنا جماتا اتنے ہی ہمارے لیے دین پر عمل کرنا آسان ہو جاتا. اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے، قرآن سے ہمیں لگاؤ نصیب کرے. اللہ تعالیٰ شانہ صحت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت اہتمام سے کرنے کی توفیق دے، اس کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ شانہ جو پیغام ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ شانہ یہ درس قرآن کا سلسلہ جاری رکھے، عمرے میں بھی برکت دے، درس میں بھی برکت دے، تاکہ یہ قرآن مجید کا درس جو ہے وہ انشاءاللہ مکمل ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت عالم به منا. انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت. يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا من خدام دينك. اللهم اجعلنا من خدام دينك. اللهم اجعلنا من خدام دينك وأشاقك وأشاق حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من التوابين ومن المتطهرين ومن عبادك الصالحين ومن أوليائك المقربين الصديقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان. اللهم أنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقيم حدوده. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنات النعيم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا ورشدا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.